دور حاضر میں وہ کردار نبھایا ہے جو کردار غفاری نے ادا کیا تھا. جس طرح سے جناب ابو ذر غفاری نے شام کے علاقے میں تشیع کی بنیادیں رکھی، اسی طرح سے یہ ابو ذر زمان انہوں نے بنیادیں رکھی ہیں اور نئی حیات عطا کی ہے تشیع کو، ایک نئی زندگی عطا کی ہے. اتنا عظیم نقصان عالم تشیع کو پہنچا ہے کہ جس کے لیے لفظ قاصر ہے، دنیا نے اس شخصیت کو پہچانا نہیں، اور جنہوں نے پہچانا ان کی آنکھوں سے بہتا ہوا سیلاب رک نہیں رہا ہے. اس وقت عالم اسلام بڑے عجیب حالات سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے. اس وقت بحرین کی حالت، کویت کی حالت، عالم عرب کی حالت بہت متغیر ہے. بنسبت یہاں ہندوستان میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون سا عظیم نقصان اس وقت ہوا ہے، عالم اسلام کس عظیم دور سے گزر رہا ہے، دنیا تشیع کتنا عظیم نقصان اس وقت محسوس کر رہی ہے. شاید اس بات کا احساس پاکستان، ہندوستان اور اس طرح کے کئی ممالک جو بے خبری کے شکار تھے ان کو شاید نہیں ہو رہا ہے، لیکن عالم عرب میں جو شیعہ تھے ان کے لیے ایک آخری سانس تھی اور ایک آخری تمنا تھی. آیت اللہ فضل اللہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس سے سارے عالم عرب کے شیعوں کو ڈھارس تھی. اب آپ دیکھیے بحرین میں کوئی بزرگ عالم ایسا نہیں تھا کہ جو آیت اللہ فضل اللہ کا نمائندہ نہ ہو، یعنی پورا بحرین آیت اللہ فضل اللہ سے متاثر تھا. کویت کی سرزمین اور عراق کی سرزمین اور وہاں کے شیعہ جب کبھی سیاسی مسائل میں الجھ جاتے تھے تو وہاں سے یہ آگاہ مرجع وہاں سے جو ہے وہ انہیں ہدایت کرتا تھا. سب سے پہلے آپ نے اخبارات میں نہیں دیکھا کہ ٹائمز آف انڈیا نے کیا لکھا کہ سب سے پہلے دور المالکی کی تائید کس نے کی؟ حسین فضل اللہ نے کی. اور انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی تمہارے لیے مناسب ہے، یعنی ہر مشکل وقت میں جب تشیع پھنس جاتی تھی وہاں پر یہ اپنے بہترین مشوروں کے ذریعے سے، بہترین ہدایت کے ذریعے سے راستہ دکھاتی تھی. اور ان کا اتنا بڑا رول ہے، اتنا بڑا حصہ ہے کہ اگر خدا نا خواستہ یہ انقلاب اسلامی کی تائید نہ کرتے تو عالم اسلام دو حصوں میں بڑھ جاتا. میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، عالم اسلام اور عالم تشیع دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا، عالم عرب دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا، عراق کے اندر شیعہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا. کچھ لوگ ایران کی تائید میں ہوتے اور کچھ لوگ ایران کی مخالفت میں ہوتے. لبنان میں بھی دو حصوں میں تشیع بڑھ جاتا، کچھ لوگ موافقت میں ہوتے کچھ لوگ مخالفت میں ہوتے. لیکن ان کی تائید نے لبنان کو متحد رکھا، عراق کے شیعوں کو متحد رکھا، بحرین کے شیعوں کو متحد رکھا، اور سب سے یہی کہا کہ اس وقت اگر کوئی ولی فقیہ ہے تو وہ سید علی خامنائی ہے. اس وقت اگر کسی کے نقش قدم پر تمہیں چلنا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت میں ولی فقیہ ہوں، بلکہ کہا کہ اس وقت تمہیں ولی فقیہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے، اور تم لوگوں کو متحد رہنا ہے اس سلسلے میں، دنیا تشیع کو متحد رہنا ہے اس سلسلے میں، اور دنیا تشیع کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. تو اس طرح سے سب سے پہلی آواز انہوں نے اٹھائی اور متحد رکھا، خود پیچھے رہے لیکن تشیع کی خدمت کو آگے رکھا. کوئی یتیم انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کی خبر ان کو پہنچے اور وہ ان کی مدد کے لیے نہ دوڑے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بیوہ اور یتیم کی خبر ان تک پہنچتی ہو اور وہ خاموش رہ جاتے ہو، بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہندوستان کے اندر ان کے خدمات ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا، اس بات سے کوئی آگاہ نہیں ہے. کہ آیت اللہ فضل اللہ کو یہاں کا کوئی بچہ نہیں جانتا، کوئی جوان نہیں جانتا، لیکن میں بتاؤں گا کہ ان افراد کو نہیں معلوم ہے کہ جو نجفی حوض سے جو ان لوگوں کو رقومات ملتی ہیں، جو یتیموں کو اور بیواؤں کو جو مدد ملتی ہے، اس میں آدھے سے زیادہ حصہ آیت اللہ فضل اللہ کی وجہ سے تھا۔ ہندوستان کے اندر میں بتا رہا ہوں اور دنیا کے مختلف کونوں میں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، افسوسناک بات یہ ہے اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس مرجع کو بدنام کیا گیا۔ حسد کا برا کرے پروردگار، کہ خدا اس حسد کا برا کرے کہ حسد اور بغض و عناد اس قدر تھا کچھ لوگوں کو کہ انہوں نے ان کے خلاف غلط پروپیگنڈے کیے تاکہ اس مرجع کے چہرے کو داغدار کیا جائے، جس کے لیے شیعوں کے اندر غلط باتیں پھیلائی گئی، خود لبنان کے اندر پروپیگنڈے کیے گئے اور جو ہے نادان نوجوانوں کو بربلایا گیا۔ کبھی یہ کہا گیا کہ وہ عصمت علی کے قائل نہیں ہیں، وہ تو جو ہے وہ تو وہابی فکر کے ہیں، کیونکہ وہ اتحاد بین المسلمین کے رفیق تھے۔ خود آیت اللہ فضل اللہ کہتے ہیں کہ یہ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میری باتوں کو جو ہے میری باتوں پہ توجہ نہیں دے رہے، کیوں میرے خلاف اس قدر غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیا کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انہوں نے کہا کہ کب میں نے عصمت امیر المومنین پر نعوذ باللہ حرف رکھا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ علی تو اس منزل پر فائز ہے کہ عصمت سے اگر اعلیٰ ترین کوئی نقطۂ ارتقاء ہے عصمت کا، اس پر علی فائز ہے۔ یہ حسین فضل اللہ کے جملے ہیں، یہ جملے سید کے کہتے ہیں کہ اگر محبت سے اونچی کوئی منزل ہے تو اس کے حقدار ہے علی ابن ابی طالب۔ تشیعوں کے جو اس وقت سب سے درخشاں چہرہ تھا ان کا، اس کو لوگ داغدار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور وہ اتنے جرأت مند تھے کہ کوئی فتویٰ دینے کے سلسلے میں گھبراتے نہیں تھے، کسی سے نہیں گھبراتے تھے، جبکہ ان کی جگہ پر کوئی بھی ہوتا تو وہ گھبرا جاتا۔ اور صریح فتاوے عوام کو نہیں دیے جاتے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے درس میں نظریہ بیان کریں گے، عوام کے سامنے ہم نظریہ نہیں پیش کریں گے، ہم توزیع المسائل میں نہیں لکھیں گے، جو ہمارے خاص وہ ہوتے ہیں کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم لکھیں گے، لیکن ہم اپنے فتاوے کو عوام کے سامنے نہیں پیش کریں گے کہ عوام شاید برداشت کریں۔ لیکن آیت اللہ فضل اللہ یہ ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ عوام تک اپنا پیغام پہنچائیں، نوجوانوں تک اپنا پیغام پہنچائیں، چاہے وہ کہتے تھے کہ میری شخصیت داغدار ہو جائے لیکن تشیع کا چہرہ داغدار نہ ہو، عزت اسلام بچے، عزت مسلمین بچے، تشیع کا وقار بلند ہو، چاہے اس سلسلے میں میرا وقار مجروح ہو تو ہو جائے لیکن تشیع کا وقار مجروح نہ ہو سکے۔ اے کوئی اس طرح سے صریح لہجے میں اس صلاحت کے ساتھ گفتگو کریں، جانتے ہیں کہ لوگ برداشت نہیں کریں گے، نوجوانوں کو کتنی رہنمائی دی، لوگ نوجوانوں کے مسائل پہ توجہ نہیں کرتے۔ آپ جس عالم کو دیکھیے ضعیفوں کے لیے، اور ضعیفوں سے وہ قریب رہتے ہیں، بزرگوں سے قریب رہتے ہیں، نوجوانوں پہ توجہ، جس کی وجہ سے نوجوان بے ناروی کا شکار ہے، لیکن ایک بزرگ مرجع نوجوانوں کے لیے مسائل بیان کرے، یہ ایک ممتاز حیثیت تھی اس مرجع کی، جو دیگر مراجع میں یہ بات شاید کم پائی جاتی ہے، ان میں زیادہ پائی جاتی تھی کہ بالکل نوخیز نوجوانوں تک اپنا پیغام پہنچاتی تھی۔ چنانچہ دنیا جوان نامی کتاب یہاں ہم بھی لے کے آئے تھے، اور یہاں کچھ بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے وہ کتاب پڑھی، اور جو ہے اس میں انہوں نے نوجوانوں کے مسائل کو صراحت کے ساتھ نقل کیا۔ دنیا نوجوان آپ کی ایک تاریخ ہے، کتاب ہے، جس میں جو ہے آپ نے نوجوانوں کے لیے وہ احکام بیان کیے ہیں جو توسیع المسائل عموماً نہیں ملتے. جدید فتاوا کا جہاں تک تعلق ہے, جدید مسائل کا جہاں تک تعلق ہے, کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہیں کہنی چاہیے, لیکن حقیقت ہے یہ باتیں, اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے کہنے سے مراجع کی شخصیت مجروح ہوتی ہے, مگر یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کتنے ایسے مراجع ہیں جو مقلد گزرے ہیں, جو خود بہت سارے مسائل میں دیگر مراجع کی تقلید کرتے ہیں, گویا کسی کا ایک دیے ہوئے فتوے پر وہ دستخط کر دیتے ہیں, کہتے ہیں میرا بھی یہی نظریہ ہے جو میرے استاد کا نظریہ ہے. مثال کے طور پہ آیت اللہ نائنی نے ایک فتویٰ دیا تھا, تو صرف ایک ہی فتویٰ تھا آیت اللہ نائنی کا فرض کیجئے, تو ان کے بعد آنے والے جو مراجع تھے انہوں نے آیت اللہ نائنی کے فتوے کی تائید کی, الگ سے انہوں نے اس مسئلے پر اپنی دقت نظر سے اپنی رائے یا اپنا نظریہ یا وہی بات جو حکم شرعی کو بیان کیا جاتا ہے اپنی جستجو سے, بہت کم مراجع ہیں جنہوں نے خاص مسائل پر دقت نظر سے کام لیا ہو, ورنہ بزرگ مراجع کی تائید کر دی جاتی ہے. لیکن آیت اللہ فضل اللہ ان شخصیتوں میں سے گنے جاتے تھے کہ جنہوں نے جدید مسائل پر کھل کر گفتگو کی, اور جدید مسائل کو انہوں نے خود قرآن و حدیث سے ائمہ سے خود تحلیل کر کے عوام کے سامنے پیش کیا. تو جدید فتاوا کے سلسلے میں آیت اللہ فضل اللہ نئے موجودہ مراجع بھی ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ قریب تھے جدید مسائل سے, اور جو ہے ان کے پاس دنیا بھر کے مسائل آیا کرتے تھے, اور زیادہ تر مسائل جو ہے مختلف ممالک سے ان کے پاس آیا کرتے تھے, کیونکہ ان کے زیادہ تر مقلدین لبنان سے باہر تھے, جس کو جو ہے وہ حکم دیا کرتے تھے. بہرحال ایک ایسے عظیم الشان شخصیت کہ جن پر ظلم اس قدر کیا گیا کہ لوگوں نے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی, تہمتیں لگائی گئیں, الزامات لگائے گئے, یہاں نہیں بلکہ جو ہے بڑے بڑے شیعہ مراکز میں, لیکن جو آگاہ مراجع ہیں انہوں نے ان کی قدر کی, وہ اظہار جو کھلے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی تائید کی, اور حسن نصر اللہ نے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم لیے اور بتایا کہ یہ ہمارے سرپرست ہیں, اور انہی کے سائے میں حزب اللہ پروان چڑھی. وقت نہیں ہے کہ تفصیلات میں جائیں, لبنان کے حالات کیا تھے آج سے 30 سال پہلے, لبنان کی کیفیت کیا تھی, حیدرآباد سے جو اس وقت جو حیدرآباد ہے اس سے گئے گزرے حالات, بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہاں کے حالات سے بدترین حالات سے لبنان کی سرزمین جوجھ رہی تھی, اور وہاں جنوب لبنان کے شیعہ مختلف خرافات بدعتوں میں گھرے ہوئے تھے, کوئی معلومات نہیں, غربت